لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتم الحج والعمره لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دين اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے پانچ ستنوں پر ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا بنی الاسلام على خمس یعنی پانچ ستون ہیں دین اسلام کے ان میں سب سے پہلے کلمہ جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں یہ کلمہ پڑھ کر ایک آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اس کلمے کی اتنی عظمت ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے الاسلام یحدم ما کان قبلہ کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو کلمہ پڑھنے پر زندگی کے سب گناہوں کا معاف ہو جانا یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا اس میں ایمان والوں کی بڑی عزت افزائی ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی مل کا مالک دوستی کرے کسی چپڑاسی سے تو چپڑاسی تو کہتا ہی ہے کہ جی مل کے مالک سے میری دوستی ہے لیکن مالک خود اقرار کرے کہ میں بھی چپڑاسی کو دوست رکھتا ہوں تو اس میں اس چھوٹے درجے پہ کام کرنے والے بندے کی بڑی عزت افزائی ہے جو مالک اور چپڑاسی کا تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں ہے ہم تو بندے ہیں اللہ کے اللہ کے نے ہمیں پیدا فرمایا وہ پروردگار جو مالک الملک ہیں وہ بندوں کے بارے میں یوں کہیں کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا تو ایمان والوں کی اس میں بہت عزت افزائی ہے جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما دیتا ہے اس لیے کلمے کو پیمان وفا کہتے ہیں کہ بندے نے اللہ سے پیمان وفا کر لیا کہ اللہ میں ساری زندگی آپ کی بندگی کروں گا آپ کا بندہ بن کر رہوں گا تو کلمے کا مرکز اور محور وہ اللہ تعالی کے ساتھ پیمان وفا ہے بندہ عہد کرتا ہے کہ اللہ آج کے بعد میرا دل آپ کے لیے مخصوص ہے ماں سوا کی محبتوں کو میں اپنے دل سے نکالوں گا اور اپنے دل کو خالص آپ کے لیے کر دوں گا میری محبتوں کی انتہا فقط آپ کی ذات ہے آپ ہی میرے محبوب ہیں آپ ہی میرے مسجود ہیں اور آپ ہی میرے معبود ہیں دوسرا رکن ہے نماز نماز کا مرکز اور محور وہ عاجزی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے دیکھیں کسی کی ریسپیکٹ کرنے کے چار طریقے ہوتے ہیں آدمی کسی کو دیکھے اٹھ کے کھڑا ہو جائے یہ ایک طریقہ ہے یا کسی بندے کے سامنے انسان جھک جائے یا کسی کے قدموں پہ سر رکھ دے یا کسی کے سامنے ادب سے بیٹھ جائے نماز کے اندر یہ چاروں طریقوں کو جمع کر دیا گیا قیام میں ہم اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں رکوع میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں سجدے میں گویا مالک الملک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اتحیات میں اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں تو نماز بندے کی عاجزی کا اظہار ہے جتنا انسان عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے گا اتنا زیادہ قبول ہوگا تیسری چیز ہے روزہ. روزے کا مرکز اور محور یہ انسان کے دل میں تقویٰ کا پیدا ہو جانا. چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تمہارے پر روزوں کو فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ یہ تم سے پہلے والی امتوں پر نازل کیے گئے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزے کا اصل مقصد متقی بننا. پھر چوتھا ہے زکات. زکات کا مقصد اور محور انسان کا مال پاک ہو جائے اور انسان کا دل صاف ہو جائے. اللہ تعالی کے حکم پر اپنے فالتو مال میں سے جو انسان 2.5% غریبوں پر خرچ کرے اس کو زکات کہتے ہیں, اور اس سے انسان کا سارا مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ اپنے مال کی زکات صحیح ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کے محافظ بن جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا وعدہ کہ تمہارے مال کی میں ہی حفاظت کروں گا. چنانچہ جو لوگ صحیح زکات ادا کرتے ہیں ان کے مال ضائع نہیں ہوتے, ان کے مال پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, کوئی غصب نہیں کر سکتا, کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ محافظ ہوتا ہے, اللہ حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکات وصول فرمائیے تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں اور ان کے دل صاف ہو جائیں. تو زکات ادا کرنے سے مال بھی پاک ہو گیا اور انسان کا دل بھی صاف ہو گیا. انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, دل سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے. پانچویں چیز ہے حج. حج کا مقصد اور محور اللہ تعالی کے ساتھ محبت, جس کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں, مسجود مانتے ہیں. تو انسان کی فطرت ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ ہم اسے دیکھیں, اسے اپنی محبت کا اظہار کریں, مگر یہ تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سوچ سے بلند, خیالات سے بلند, نہ اسے دیکھ سکتے ہیں نہ اسے اپنے ذہن میں امیجن کر سکتے ہیں. تو پھر محبت کا جذبہ کیسے پورا ہو؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو بندے کا یہ جذبہ جو ہے یہ پورا کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ترس فرمایا اور اللہ نے دنیا کی ایک جگہ کو اپنی تجلیات سے نوازا اور فرمایا بیتی یہ میرا گھر ہے. اب یہ جو بیتی اللہ کا گھر بن گیا نا بیت اللہ, اس سے مومن کا مسئلہ حل ہو گیا. اب ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں اسی بیت اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے, اسی کی طرف رخ کرنا ہے. جہاں بھی ہوں دنیا میں, مشرق مغرب شمال جنوب, جہاں بھی ہوں گے ہم بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے. تو دل کو ایک اطمینان ہو گیا کہ محبوب کے گھر کی طرف ہم رخ کر کے پڑھ رہے ہیں. پھر اگر اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے آئے تو اس سے بھی محبت کا جذبہ پورا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی محبوب کو دیکھ نہ سکے تو اس کے آثار, اس سے متعلقہ چیزوں کو دیکھ کے وہ دل کو سکون دے لیتا ہے. جوان بیٹا فوت ہو گیا, ماں اس کے کمرے میں آ کے اس کو یاد کرتی ہے, سکون پاتی ہے, اس کی چیزوں کو دیکھتی ہے, یاد کرتی ہے, وہ کہتی ہے اس کی چیزیں دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے. یہی حال مومن کا کہ جب وہ بیت اللہ شریف آتا ہے تو اسے اللہ کا گھر دیکھ کے سکون ملتا ہے, اس کی محبت کا جذبہ وہ سکون پاتا ہے. تو حج یہ اللہ تعالی سے محبت کا اظہار. اب ان میں سے جو پہلا رکن تھا ایمان, وہ تو پیمان وفا ہوا, اس کا تو انسان کے عقیدے سے تعلق ہے. باقی چار اعمال ہیں, کرنے والے کام ہیں. ان میں سے دو اصل ہیں اور دو ان کے معاون ہیں. اگر آپ غور کریں تو نماز اصل ہے اور زکات اس کی معاون ہے. وہ کیسے ہو کہ نماز کو ادا کرنے کے لیے انسان کو دنیا کے فکر سے نجات پانے کی ضرورت ہے. دل میں مال کی محبت نہ ہو, دنیا کی محبت نہ ہو, انسان یکسوئی سے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کہیں دل اٹکا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, دل دماغ اسی میں اٹکا ہوا ہے. مرد کاروبار کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, عورتیں نماز میں کھڑی اپنے بچوں کی باتیں سوچتی رہتی ہیں. تو دل اٹکا ہوا ہو تو پھر نماز میں یکسوئی نہیں ہو. یکسوئی کے لیے دل کا ہر طرف سے کٹنا, اللہ سے جڑنا یہ ضروری ہے, تب نماز انسان حضوری کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اور نماز میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ اسباب راحت ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے خوب مال پیسہ دیا, ایئر کنڈیشن کمرہ, میموری فوم کے گدے پہ سویا ہوا ہے, فجر کی نماز قضا, آنکھیں نہیں کھلتی. اسی طرح کاروبار میں لگا ہوا ہے اور ایسی مصروفیت کے پتہ نہیں چلا کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی. عورتیں گھر کے کھانے دانے میں یا ارینجمنٹس میں ایسی لگتی ہیں کہ ان کو نماز کا جاتا ہے, نماز قضا. تو نماز میں غفلت ہوتی ہے اسباب راحت کی وجہ سے, اور اسباب راحت جو ہیں وہ انسان کو مال کی وجہ سے ملتے ہیں. اس لیے یہ مال رکاوٹ بنتا ہے نماز کے لیے. تو رب العالمین نے فرمایا کہ مال کی محبت کو کم کرو, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس فالتو مال ہے جس پر ایک سال گزر چکا, جسے نصاب کہتے ہیں, اگر وہ گزر چکا تو اب تم اس میں سے 2.5% اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو. اللہ کا مال ہے نا, اللہ نے دیا ہے, تو اللہ کے لیے خرچ کرو اسے. تو جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا وہ مال کی محبت کو نیچے دکھاتا ہے, اللہ کی محبت کو غالب کرتا ہے, تب زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو زکوٰۃ معاون بنی نماز کی تقویت کی, نہیں زکوٰۃ معاون بنی نماز کی تقویت کی. تو نماز اصل تھی اور زکوٰۃ اس کے لیے معاون بنی. اسی طرح حج اصل تھی اور روزہ اس کے لیے معاون بن گیا. وہ کیسے کہ حج جو ہے یہ تروح کی عبادت ہے, ترک کرنا, چھوڑنا, اللہ کے لیے سب کو چھوڑنا. دیکھیں حج کرنے والا گھر چھوڑتا ہے, بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے, رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے, ماں باپ کو چھوڑتا ہے, آفس کو چھوڑ دیتا ہے, وطن کو چھوڑ دیتا ہے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے نکل آتا ہے. اور پھر جب یہاں آتا ہے تو اسباب زینت کو بھی چھوڑ دیتا ہے, سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنتا, بس دو کپڑوں میں لپٹ جاتا ہے, خوشبو بھی استعمال نہیں کرتا, بال بھی نہیں کٹواتا, ناخن بھی نہیں کاٹتا. تو سب اسباب زینت ختم کر دیے. یعنی اس نے اللہ کی خاطر, اپنے محبوب حقیقی کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ دیا. اور محبوب چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ ایسی محبت کرے کہ ایسا وقت آئے کہ یہ میری خاطر سب کو چھوڑ دے, چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے, ہے مناسب یہی آدمی کے لیے. تو انسان اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے. تو جب حج کے لیے اتنا کچھ چھوڑنا تھا, روزہ اس کی مشق ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے, انسان کھانا چھوڑتا ہے, پینا چھوڑتا ہے, بیوی کے ساتھ ملاقات چھوڑتا ہے. تو یہ چھوڑنا ہی ہوا نا, قربانی دینا ہی ہوا نا. تو روزہ بھی ہمیں قربانی دینا سکھاتا ہے, خواہشات کو چھوڑنا سکھاتا ہے, اور حج بھی یہی سکھاتا تھا. تو روزہ حج کا معاون بنا, زکوٰۃ نماز کی معاون بنی, اور روزہ حج کا معاون بنا. دو عبادتیں بڑی اہم ہیں, ایک نماز اور ایک حج. چنانچہ حج کے اگر نماز کے لیے انسان کو عقل اور فہم کی ضرورت ہے, یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. بے خودی کی حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا, بے دھیانی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ذرا نماز سے دھیان ہٹا, سجدہ صاحب ہو جائے گا, رکعت بھول جائے گا. تو نماز میں ہوش مندی کی ضرورت ہے. چنانچہ نماز انسان کو فکر سکھاتی ہے, ہوش سکھاتی ہے, اور حج اس میں انسان کو خود فراموشی سکھاتی ہے کہ حج میں انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور بس اللہ ہی کی محبت میں ڈوب جاتا ہے. تو حج کا تقاضا الگ ہے, نماز کا تقاضا الگ ہے. یوں سمجھیں کہ حج کا تعلق دل سے ہے اور نماز کا تعلق دماغ سے. یعنی نماز پڑھنے میں دماغ کا فنکشن زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور حج کے سمجھ میں دل کا فنکشن زیادہ ضروری ہے کہ انسان دل کی محبت کے ساتھ اس سفر کو کرے اور والہانہ طور پہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے یہ عمل کرے. اب اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دو نعمتیں دی ہیں، ایک ہے قلب اور ایک ہے دماغ. قلب جو ہے یہ محبت کا مرکز ہے، چنانچہ محبت دل سے ہوتی ہے. ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے جی میں اپنے میرا دل آپ سے محبت کرتا ہے، کبھی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا دماغ آپ سے محبت کرتا ہے، میرا دل آپ سے محبت کرتا ہے. یہ دل کا کام ہے. اور عقل کا تعلق انسان کے علم کے ساتھ ہے. جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے حاصل کرتا ہے. تو یہ دو نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، ایک علم اور ایک عشق. علم کا تعلق عقل سے اور عشق کا تعلق قلب سے. اس کے لیے دو عبادتیں بھی عطا کی. چنانچہ نماز کا تعلق انسان کے عقل سے اور دل کا تعلق انسان کے حج کے ساتھ ہے. اس لیے یہ حج کا سفر محبت الہی کے اظہار کا سفر ہے. حج جب چلتا ہے تو فرما دیا کہ تم ظاہری زیب و زینت چھوڑ دو، احرام باندھ لو. اب احرام باندھ کر اس پر پابندی آ گئی، نہ یہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ بال کاٹ سکتا ہے، سب پابندیاں چھوڑ دیں. حتیٰ کہ بیوی ساتھ ہے مگر بیوی سے میاں بیوی والا تعلق نہیں کر سکتا، احرام میں ہے، محرم ہے. اور پھر کہا کہ نہیں تم اگر چلو تو تم ایسے نہیں سفر کرو، تم اس سفر میں نعرہ لگاتے چلو، جیسے کوئی دیوانہ مستانہ نعرے لگاتا ہے تم اللہ کی محبت میں نعرے لگاؤ. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب ذوالحلیفہ سے چلے حجت الوداع کے موقع پر تو صحابہ کرام تلبیہ پڑھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ رب العزت نے خاص یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ وہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھے. اونچی آواز سے مراد یہ بھی نہیں کہ چلا کے پڑھے، مگر یہ بھی نہیں کہ زبان کے اندر ہی پڑھے، مناسب آواز کے ساتھ. چنانچہ مردوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. تلبیہ ہے کیا؟ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ نعرہ مستانہ ہی ہے کہ محب اپنے محبوب کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے چلتا ہے. اور حدیث پاک میں حاجی کو چاہیے کہ جب وہ اونچی جگہ چڑھے تو لبیک پڑھے، نیچے اترے سواری سے تو لبیک پڑھے، حتیٰ کہ اگر ایک دوسرے سے ملنے لگے تو پہلے تلبیہ پڑھے پھر ایک دوسرے کو سلام کرے. تو تلبیہ کو اتنی اہمیت دی گئی کیونکہ یہ اللہ کی محبت میں انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، میں حاضر ہوں، اے میرے مالک میں حاضر ہوں. تو اللہ کو یہ نعرہ اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ سب چھوڑ چھاڑ کے میرے لیے وقف ہو گیا. یہ دین میں رکھیے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. ما جعل اللہ لبشر من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے اور ایک ہی اللہ کے لیے ہے. بس اللہ کو دے دیجئے، اس میں اللہ کی محبت بھر جائے اور انسان فقط اللہ سے محبت کرے، اور اگر مخلوق سے کرے تو اللہ کی وجہ سے ان سے محبت کرے، نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے محبت نہ کرے، اللہ کے لیے محبت کرے. چنانچہ یہ حج کا سفر عاشقانہ سفر ہے. اللہ رب العزت کی صفات ہیں، 99 نام ہیں، ہر نام صفاتی نام کہلاتا ہے. وللہ الاسماء الحسنی، اور اس سے بھی زیادہ نام ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں، اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم دیا، یا فرشتوں کو علم دیا، یا اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا، خود اللہ کو معلوم ہے. جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. تو اس اللہ کے نام کی اس کی بہت صفات ہیں. اب ان تمام صفات کی اگر گروپنگ کی جائے نا تو وہ دو گروپ میں تقسیم ہو جاتی ہیں. ایک ہے اللہ تعالی کی شان جلال اور ایک ہے شان جمال. ساری صفات اسی کے نیچے آ جاتے ہیں. کچھ صفات کا تعلق جلال کے ساتھ ہے، کچھ صفات کا تعلق جمال کے ساتھ ہے. جو شان جمال ہے، جو شان جلال ہے، اس کا تعلق اللہ کی کبریائی کے ساتھ ہے، اللہ کی عظمت کے ساتھ ہے. اور جو شان جمال ہے، اس کا تعلق اللہ کی شان دل ربائی کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ دل ربا بھی تو ہیں، محبوب بھی تو ہیں نا. تو جلال کا تعلق کبریائی سے اور جمال کا تعلق شان دل ربائی سے. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو عبادتیں بنائیں. شان کبریائی کے اظہار کے لیے اللہ نے نماز کی عبادت بنائی. چنانچہ بندہ نماز میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، اللہ کی شان کبریائی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اور شان دل ربائی کے لیے اللہ نے حج کو بنایا. چنانچہ مومن اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی شان دل ربائی کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ سفر ہے ہی محبت کا سفر. اس میں ہمیں اللہ تعالی سے محبت کا اظہار کرنا ہے. ایک اور انداز سے اسی بات کو ذرا سمجھیے کہ جب کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے تو محبوب اس کو آزماتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. آزمانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے مالی امتحان اور ایک ہے جانی امتحان. اللہ تعالیٰ نے بھی مومن کو دونوں طرح سے آزمایا. رجب اور شعبان کا مہینہ آیا تو اللہ نے فرمایا، میرے بندے تو زکوٰۃ ادا کر. چنانچہ مومن نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دیا. جس نے زکوٰۃ ادا کی وہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا. پھر رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے جانی امتحان لیا، میرے بندے تم دن میں نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ بیوی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہو. چنانچہ انسان روزہ رکھتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا ہے. یہ جانی امتحان تھا. جب مالی امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، جانی امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، تو اب یہ مومن وہ ہے جو اللہ کا سچا عاشق ہے. ایسے سمجھیں کہ جیسے اے پیپر ہوتا ہے، بی پیپر ہوتا ہے. تو اے پیپر زکوٰۃ کا تھا، اس میں بھی کامیاب، بی پیپر روزے کا تھا، اس میں بھی کامیاب. جب بھی کوئی اسٹوڈینٹ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو انعام دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ساری دنیا سے اپنے گھر میں بلایا، میرے بندوں تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، آؤ میرے گھر کی طرف، میں تمہیں انعام کے لیے بلاتا ہوں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ رمضان کام کا مہینہ ہے، ذی انعام کا مہینہ. رمضان کام کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے. دنیا کا دستور ہے، کوئی بندہ اگر بہت نمایاں کام کرے نا تو اس کو اعزاز دینے کے لیے ملک کے صدارتی محل میں بلایا جاتا ہے. جی آپ کو فلاں اعزاز دیا جائے گا، آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو اپنے گھر میں بلا لیا. یوں سمجھیں کہ اللہ کے چاہنے والے یہ بیت اللہ جو صدارتی محل ہے، اس میں حاضر ہو گئے اپنا انعام وصول کرنے کے لیے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ کے چاہنے والے مشرق مغرب شمال جنوب کہاں کہاں سے چل کے اللہ کی محبت میں یہاں پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پھر عرفات کے میدان میں بلاتے ہیں. یہ جو عرفات کا میدان ہے، یہ ایسے ہے جیسے کسی کوٹھی کا بیرونی دروازہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بیرونی دروازے پہ جمع کر لیتے ہیں. سخی کے دروازے پہ سب اکٹھے ہو گئے، سب فقیر ہیں، سب محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ داتا ہیں، سخی ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر سب کو جمع کر لیا. آ جاؤ بھائی مانگنے والوں، ہم تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق عطا کر دیں گے. چنانچہ احرام باندھ کے عرفات جانا ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد منا جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. اب یہ تو ہے ایک سنت عمل، لیکن کئی مرتبہ انتظامی معاملات کی وجہ سے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے تو اس سے پہلے لے جاتے ہیں، وہ انتظامی مشکل ہے. اگر وہ پہلے بھی چلا جائے گا تو نیت کرنے کی وجہ سے سنت کا ثواب مل جائے گا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی جمعہ کی نماز کے لیے آئے اور بڑا مجمع اور بڑی بھیڑ ہے، دل چاہتا ہے میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اب میں اگر پہلی میں جاؤں گا تو لوگوں کے کندھوں سے پھیلانگنا پڑے گا, ان کو تکلیف ہوگی. اس کو سوچ کے وہ پچھلی صف میں نماز پڑھ لیتا ہے. فقہا نے لکھا ہے اگرچہ وہ پچھلی صف میں نماز پڑھے گا مگر اللہ اس کو اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. تو انتظامی امور کی وجہ سے اگر آدمی کوئی عمل نہ کر سکے تو نیت کی وجہ سے اس کو سنت کا ثواب مل جاتا ہے. تو جب بھی مناسب ہوگا جو گروپ کے انتظام کرنے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ جی اب آپ بس پہ بیٹھیں اور منا جائیں, وہ رات کو ہی بھیج دیتے ہیں چونکہ لوگوں کی تعداد اتنی ہے کہ بسیں بار بار چکر لگاتی ہیں تب لوگ پہنچ پاتے ہیں. ایک دفعہ میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ بس میں بیٹھیں اور سبھی پہنچ جائیں. ایک وقت تھا کہ جب حج پہ 15,000, 20,000, 30,000 لوگ ہوتے تھے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 1930 میں نے حج کیا, اس سال بڑا چرچا ہوا جی, اس سال تو بڑے حاجی ہیں, بہت حاجی ہیں. ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنے حاجی آ گئے. فرماتے ہیں حج کے بعد اخبار میں چھپا کہ اس دفعہ 30,000 حاجی تھے. اب ایک وہ وقت تھا جب 30,000 حاجی ہوتے تھے, اور آج وہ وقت ہے کہ جب ماشاء اللہ کروڑوں میں حاجی ہوتے ہیں, 1 کروڑ کے قریب حاجی ہوتے ہیں, 40-45 لاکھ زمینی راستے سے آتے ہیں, باقی فضائی راستے سے آتے ہیں. اب اتنے لوگوں کو سنبھالنا ایک مشکل کام ہے. جو سنبھالتے ہیں ہم ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی اس محنت کو قبول کرے اور ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے. تو انتظامی امور میں آپ جھگڑا نہ کریں, ضد نہ کریں جی میں نے تو فجر کے بعد ہی جانا ہے. نہیں, جب گروپ جا رہا ہے گو ود دی فلو, جب سب چل رہے ہیں اسی وقت جائیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ کے مسئلے ایسے ہیں کہ کئی مرتبہ بالکل جیم پیک ٹریفک ہو جاتی ہے اور جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب گروپ والے کہیں چلیں تو آپ پھر اس وقت چل پڑیں, آپ کو سنت کی نیت رکھنے سے ثواب مل جائے گا. تو بہرحال 8 ذی الحجہ کو رات میں منا پہنچا دیا جاتا ہے, آپ احرام باندھیں گے. اکثر لوگ جو آئے ہوئے ہیں وہ حج تمتو والے ہیں. حج تمتو کہتے ہیں انسان اپنے گھر سے چلا عمرے کی نیت کی, یہاں آ کے عمرہ کیا پھر احرام اتار دیا, اور اب سلے ہوئے کپڑوں میں جیسے ہمارا پھر رہے ہیں. تو یہ حج تمتو کہلاتے ہیں, آپ نے نفع اٹھایا, فائدہ اٹھایا کہ درمیان کے دنوں میں احرام اتار دیا. احرام میں رہنا پڑتا تو بڑی مشکل میں ہو جاتے, اس کو حج تمتو کہا جاتا ہے. بعض لوگ حج عمرے کو اکٹھا کرتے ہیں ایک احرام میں, چنانچہ وہ آ کے عمرہ کرتے ہیں اور عمرے کے بعد وہ اپنے بال بھی نہیں کٹواتے اور احرام بھی نہیں اتارتے, اسی احرام میں رہتے ہیں اور اسی میں حج کرتے ہیں. یہ حج کی ایک دوسری قسم ہے. ایک تیسری قسم ہے وہ مکہ والوں کے لیے ہے کہ وہ عمرہ نہیں کرتے رمضان کے بعد, وہ صرف حج کرتے ہیں اکیلی حج, اس کو حج افراد کہتے ہیں. تو 3 قسمیں ہوئی حج کی, حج تمتو, حج قران اور حج افراد. حج افراد تو مکہ کے لوگوں کے لیے ہوگی جو مقیم ہیں, چاہے یہاں کے باشندے ہیں یا جہاں باہر سے آئے اور یہاں نوکری کر رہے ہیں مگر رہتے یہی ہیں, تو ان کے لیے حج افراد ہوتی ہے. اور جو حج عمرے کو اکٹھا کر لیں وہ حج قران ہوتا ہے, اور جو عمرہ کر کے احرام کھولیں پھر دوبارہ احرام حج کا باندھیں وہ حج تمتو. تو ہم سب کے سب متمتع ہیں, یعنی اب ہم 8 ذی الحجہ کو دوبارہ پھر احرام باندھیں گے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں, احرام پھر لپیٹ لیں, نیت کر لیں تو آپ محرم بن جائیں گے. احرام پہن کے آپ نے منا میں آنا ہے. یہ جو 5 دن ہوں گے نا 8 ذی الحجہ سے لے کے آگے, یہ زندگی کے بڑے اہم دن ہیں. ویسے تو یہ پورا عشر ہی اہم ہے, حدیث پاک میں آتا ہے افضل ایام الدنیا العشر, کہ یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے ہیں یہ دنیا کے سب سے زیادہ افضل ایام ہیں. ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن پاک میں, والفجر ولیال عشر, 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. آپ غور کریں کہ جن راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہو ان راتوں کی کیا عظمت ہوگی, کیا مقام ہوگا. تو حاجی کے لیے یہ راتیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے منا میں آ جائیں گے, پھر منا میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, نمازیں ادا کرنی ہے اور اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارنا ہے. ایسے جیسے کوئی بندہ جس کو بلاوا تو مل گیا اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب میں مالک کے در پہ پہنچوں. اس طرح آپ نے اس کیفیت کے ساتھ منا کا ٹائم گزارنا ہے. پھر اگلی رات جب آئے گی تو پھر آپ کو عرفات کے لیے کہہ دیا جائے گا, تو پھر آپ عرفات کے لیے وہاں سے چلیں. اب بعض کتابوں میں مختلف مقامات پہ پڑھنے کی دعائیں ہیں, حج کی دعائیں مستقل کتابیں ہیں اس کے اوپر, کوئی نہ کوئی کتاب آپ لے لیں اور موقع موقع کی دعائیں پڑھتے چلیں. جس نے حج کو جتنا سنت کے مطابق کیا اس نے اتنا زیادہ اجر پایا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, عقل مندی یہ ہونی چاہیے, ہم ہر کام کو سنت کے مطابق کریں. جو کام سنت کے مطابق ہو جائے گا وہ بہت بڑے اجر کا سبب بنے گا. چنانچہ ہم عرفات میں آ جائیں گے, پھر یہ 9 ذی الحجہ کا ٹائم ہوتا ہے عرفات کا دن, اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اس یوم عرفہ میں ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے نا اس کو وقوف کہا گیا. وقوف کا کیا معنی؟ اس دوران انسان جو دعا کرتا ہے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. وہ زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے, سب سے گولڈن مومنٹ آف لائف ہوتے ہیں ظہر سے لے کے مغرب تک. اب اس میں آپ نے بہت واچفل رہنا ہے کہ شیطان کہیں بہکا نہ دے. شیطان کیسے بہکاتا ہے کہ آپ جب عرفات پہنچیں گے نا تو یہ آپ کو بڑا فریش کر دے گا اور باتوں میں بڑا مزہ آئے گا. کسی سے سیاست ڈسکس ہو رہی ہے, کسی سے اکانومی ڈسکس ہو رہی ہے, کسی سے بزنس ڈسکس ہو رہا ہے, بڑا باتوں میں مزہ آئے گا. اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے ظہر کا وقت شروع ہوا پھر بھوک لگے گی تو آپ ڈٹ کے کھائیں گے, اور جب ڈٹ کے کھائیں گے تو پھر جم کے سوئیں گے. اب وہ وقوف کا وقت کھانے اور سونے میں گزر گیا. اگر آدھا وقت بھی کھانے اور سونے میں گزر جائے تو یہ تو نقصان ہے ہمارے لیے. ہم نے دیکھا ہے جو ٹاپ کرنے والے بچے ہوتے ہیں نا, جب وہ پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر کوئی انویجیلیٹر آ کے ان سے بات کرے نا تو ان کو برا لگتا ہے, یہ میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے, مجھ سے کیوں بار بار کر رہا ہے, مجھے انٹرپٹ کیوں کر رہا ہے, مجھے کرنے دے اپنا کام. اسی طرح ظہر سے لے کے مغرب تک ہمارا دعا کا ٹائم ہے. نہ اس وقت کوئی بندہ ہمیں انٹرپٹ کرے نہ شیطان انٹرپٹ کرے, اس میں ہمیں محتاط رہنا ہے, یہ ہماری عقل مندی ہے. اچھا بعض دوست کیا کرتے ہیں, اس وقت سیل فون آن کر لیتے ہیں اور ماشاء اللہ سیل فون کالوں کی لائن لگی ہوتی ہے, فلاں کال کر رہا ہے دعا کر دینا. بھائی شروع میں جب کہہ دیا سب نے دعا کرنا تو بس کافی ہے؟ لازم ہے کہ وقوف کے دوران وہ آپ تو فون پہ کہیں گے پھر آپ ان کے لیے دعا کریں گے؟ یہ صرف شیطان کا دھوکا ہے, اور انسان کو اللہ کی جو تار جوڑنی ہوتی ہے اس سے وہ ہٹا دیتا ہے. تو ان چیزوں سے واچ فل رہیں. وقوف کے ٹائم کے دوران آپ سیل فون استعمال نہ کریں, کوشش کریں کہ بند ہی کر دیں. ہم نے بعض دوستوں کو دیکھا نوجوانوں کو وقوف کے وقت میں کال ملائی ہوئی ہے اور کمنٹری کر رہے ہیں, ہاں اب اتنے حاجی ہیں, اب فلاں یہ کر رہا ہے, اب بیان ہوگا, تھوڑی دیر بعد ہم کھانا کھائیں گے, آج بڑی گرمی ہے, ویسے یہاں پر سپرنکلر بھی لگے ہوئے ہیں اور کچھ پانی بھی آ رہا ہے. بھائی یہ کوئی کرکٹ کا میچ تو نہیں ہے کہ اس کی آپ کمنٹری سنا رہے ہیں. تو یہ شیطان کا دھوکا ہے, اس دھوکے سے بچیں. اس وقت میں ہر کسی سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں, ایک اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں, بس یہ اس وقت چاہیے. ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. جو مانگا جاتا ہے وہ قبول ہوتی ہے, اور وہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ بھی کسی کو مل جائے تو اس کو ولی بنانے کے لیے وہ کافی ہے, ایک لمحہ کافی ہے. تو ہمیں تو اللہ گھنٹوں عطا کرتے ہیں, سبحان اللہ, ہم تو جو چاہیں مانگیں. تو ظہر سے مغرب تک آپ نے دعا ہی مانگنی ہے. اس دوران تلاوت کرنی بھی جائز ہے, کر سکتے ہیں, لیکن دعا مانگنی افضل ہے. جو مانگیں, ہم نے کتنا اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جب مانگنے کا وقت آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں دعائیں یاد نہیں آتی. بھائی دعائیں لکھ لیں کاغذ کے اوپر, پوائنٹس لکھ لیں, پوائنٹ بنا لیں کہ میں نے ان 5 گھنٹوں میں یا 6 گھنٹوں میں اللہ سے کیا مانگنا ہے, اور خوب مانگیں, دین بھی مانگیں, دنیا بھی مانگیں, ہر نعمت مانگیں. جب بھکاری جو بنے اللہ کے در کے تو پھر بھیک مانگنے سے کیا انسان کو شرم, مانگیں جو مانگتے ہیں. تو اللہ سے مانگنا ہے اس لیے خوب مانگیں. یاد رکھیں کہ جس نے وقوف عرفہ میں ڈٹ کے دعائیں مانگ لی اس کا حج مکمل ہو گیا, اس کا حج اچھا ہو گیا. حج کے 2 رکن ہیں, ان کو رکن اعظم کہتے ہیں, یہ ہے وقوف عرفہ, اور دوسرا رکن ہے طواف زیارت, وہ بعد میں آتا ہے. جس بندے کا وقوف عرفہ مس ہو گیا اس کا حج ہی مس ہو گیا. وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے, کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ظہر اور مغرب کے درمیان وہاں نہیں پہنچ پایا تو اس کا وقوف نکل گیا گویا, یوں سمجھیں. لہذا اس وقت میں وہاں پہنچنا یہ ضروری ہے. اچھا, کئی مرتبہ بسیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہم خیمے میں پہنچے یا نہ پہنچے, مگر عرفات کے اندر اگر بس کھڑی ہے تو ہمیں وقوف مل گیا, چاہے بس کے اندر بیٹھے بیٹھے دعا کر لیں. اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی شرط نہیں ہے, دعا دل کا عمل ہے. آپ دل میں دعائیں مانگیں, زبان سے دعائیں مانگیں, عربی میں دعائیں مانگیں, اپنی زبان میں دعائیں مانگیں, جیسے بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنیں گے اور اس کو قبول فرمائیں گے. وقوف عرفہ کی یہ خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی کی بھی مغفرت فرماتے ہیں اور حاجی جن کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. کئی دفعہ شیطان ذہن میں خیال ڈالتا ہے تو اتنا گناہگار ہے, تو نے یہ گناہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. اپنی حقیقت تو بندے کو معلوم ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ تیرا تجھے اللہ کہاں بخشے گا, تو بہت ہی بدکار ہے, تو شیطان کا چھوٹا بھائی ہے, تیری بخشش نہیں ہونی. یہ شیطان خیال ڈالتا ہے مایوس کرنے کے لیے. تو بندہ کہتے ہیں او جی میں آ تو یہاں گیا ہوں, پتہ نہیں بخشش ہوئی یا نہیں. ایسا نہیں کرنا. حدیث مبارکہ میں ہے, جس بندے کو وقوف عرفہ میں دعا مانگنے کا موقع مل جائے وہ یقین کرے کہ میری مغفرت ہو گئی, اور اگر وہ دل میں یہ سوچے کہ ابھی بھی مغفرت نہیں ہوئی تو یہ خطاؤں میں سے بڑی خطا ہے, اس کا بڑا گناہ ہے. آپ دیکھیں کسی صفی کے دروازے پہ کوئی فقیر جا کے کہ میں اس دروازے سے خالی چلا جاتا ہوں, مجھے کچھ نہیں ملا, تو صفی کو غیرت آتی ہے, یہ کون ہے جو کہنے والا کہ میرے دروازے سے یہ خالی گیا. وہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے اس کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ یہ کہہ سکے قیامت کے دن اللہ میں تو وقوف عرفہ میں بھی آیا تھا مجھے کچھ نہ ملا. اللہ یہ قیامت کے دن نہیں بات سنیں گے, جو مانگیں گے وہ قبول ہوگی. چنانچہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس میں ایک بات ذہن میں ہمیشہ رکھنا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں, کہ ہماری دعا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا سایہ ہے. ہماری دعاؤں پر نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا سایہ. اگر ہمارے اوپر منحصر ہوتا تو بات واقعی ٹھیک ہے, ہماری زبان جھوٹی, ہمارے دل میلے, ہماری آنکھیں میلی, ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایسی کی کہ اللہ کے محبوب نے رحمت اللہ للعالمین کا حق ادا کر دیا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم اغفر لحاج, اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرمانا اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما دینا. اب جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو ہماری دعاؤں پہ نبی علیہ السلام کی دعا کا سایہ ہو گیا. جو مانگیں گے وہ ہماری وجہ سے نہیں دعا قبول ہوگی, وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے قبول ہوگی. اس لیے یقین سے دعا مانگیں کہ جو مانگیں گے قبول ہوگی, اپنے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور اپنے عزیز اقارب کے لیے, اپنے ملک کے لیے, دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے دعائیں مانگیں. مانگنا ہی ہے تو خوب مانگیں, دل کھول کے مانگیں, مانگنے میں کمی نہ کریں, شرم بھی محسوس نہ کریں. ہم ایک دفعہ عرفات میں بیٹھے تھے تو ایک بڑے میاں دعا مانگ رہے تھے. بڑے میاں نے دعا مانگتے ہوئے دعا مانگی اونچی آواز سے, اللہ مجھے $500 million عطا فرما دے. جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو ایک نوجوان قریب تھا, وہ کہتا ہے بابا اتنے, کہتے آپ سے نہیں مانگے اللہ سے مانگے. تو بات تو ٹھیک ہے نا, بندے سے تو نہیں نہ مانگ رہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں. جو مانگے میں تو کہتا ہوں 500 million بھی تھوڑے ہیں, اس سے بھی زیادہ مانگے, اللہ عطا کر دے, ضرورت کی کمی نہ ہو, کسی کے سامنے محتاجی نہ ہو, اللہ سے مانگے اللہ کر دیں گے. ایسے تو یہ حج کا عمل یہ ہماری زندگی کا ایک انمول عمل ہوگا کہ جس میں ہمیں اجازت ملے گی کہ مانگو دعا قبول ہوتی ہے. آپ ایک پوائنٹ کو ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی اللہ کا ولی کہے کہ بھئی یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, مانگو جو مانگو قبول ہوگی, تو آپ کتنے یقین سے, شوق سے اور کتنی لجاجت سے اللہ سے دعا مانگیں گے. ارے ولیوں کی بات کیا کرنی, یہاں تو ولیوں کے سردار, نبیوں کے سردار, اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے. اب ہمیں وہ وقوف عرفہ کی دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ خوب ڈٹ کے مانگنی چاہیے, رو رو کے مانگنی چاہیے, اللہ سے تار جوڑ کے مانگنی چاہیے. ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے, کہ وہ کھانا, وضو, سونا یہ سب ظہر سے پہلے پہلے کر لیتے ہیں, اور ظہر سے لے کے مغرب تک وہ صرف دعا میں ہی مشغول رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں درمیان میں ورنہ دعا ہی میں مشغول رہتے ہیں. پانچ پانچ گھنٹے مستقل دعاؤں کے لیے ان کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں, ایسی دعائیں مانگتے ہیں. تو مانگنے والے جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں وہ تو پھر خوب ڈٹ کے مانگتے ہیں اور اللہ پھر ان کو عطا بھی کرتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جس بندے نے حج کی اور اس میں گناہ کے کام اس نے نہ کیے, راجع کا یومن ولدت امہ, وہ اس طرح سے گھر واپس لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. آپ سوچیں چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاک, حاجی ایسے گناہوں سے پاک ہو کے واپس جاتا ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آئی پیڈ ہوتا ہے, وہ گیمیں کھیلتے ہیں. تو ایک چھوٹے بچے کو میں نے دیکھا وہ گیم کھیل رہا تھا, پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا کہ میں کھیلتا ہوں اور راستے میں وہ پتہ نہیں کوئی چیز کھانے والی ہے وہ اس کو کھا لیتی ہے اور پھر میں واپس آ جاتا ہوں. اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ گیم ایسی ہے کہ کھیلتے کھیلتے راستے میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو پھر ری سیٹ ہو جاتی ہے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں. حج کا عمل ایسے ہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میرے بندے تو نے زندگی تو گناہوں بھری گزاری, لیکن اگر تم نے حج کا عمل کر دیا تو ہم تمہارے نام اعمال کو ری سیٹ کر دیں گے, جہاں سے تم نے زندگی شروع کی تھی وہیں سے ہم تمہارے نام اعمال کو پھر شروع کر پا لیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو کے یہاں سے لوٹیں. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے, حاجی جب آتا ہے نا تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے حقوق دوسروں سے بخشوا کے آؤ, تم نے کسی کا دل دکھایا کسی کو تکلیف پہنچائی جاؤ معافی مانگو. تو حاجی کے لیے لازم ہے کہ حج پہ آنے سے پہلے اگر کسی سے رنجش ہے یا کوئی بات ہے تو ان سے معافی مانگ لے, اللہ کے لیے معافی مانگ لے. اب یہ معافی مانگ کے آ گیا, پھر جب یہاں اس نے وقوف عرفہ کیا تو گناہ ایسے معاف ہوئے کہ یہ حاجی جب لوٹ کے واپس آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی حاجی کو دیکھو کہ سفر سے لوٹ کر واپس آئے تو گھر داخل ہونے سے پہلے تم باہر نکل کے اس کا استقبال کرو و مر ہو اور اس کو کہو کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, جس کی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے. یعنی اب اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ شریعت نے کہا کہ تم گھروں سے نکل کے اس کا استقبال کرو اور اس سے دعا کے لیے کہو, اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ, حج کا عمل ایسا عمل ہے. لہذا وقوف عرفہ جو ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہے یہ اصل وقت ہے. اچھا ایک نقطہ اور بھی سنیے, اللہ تعالیٰ نے دو رکعت نماز پڑھنے کو حج نہیں فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا فرما سکتے تھے, مگر ہم مصیبت میں پڑ جاتے. کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے, کئی ہم جیسے بوڑھے ہوتے جو ابھی وضو ہی کرتے پھر رہے ہوتے, ان کی حج کہاں جاتی. اور پھر کتنی عورتیں ہوتی جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پہنچتی اور انہوں نے نماز ہی نہ پڑھنی ہوتی تو ان کے حج کا کیا بنتا, تو حج سے محروم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے صرف احرام باندھ کر وقوف عرفہ کے وقت میں عرفات میں داخل ہو جانا اس کو حج قرار دے دیا. چنانچہ اگر کوئی بندہ ہوش میں ہو تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے, کوئی بے ہوش ہو جائے بیماری کی وجہ سے اور احرام باندھا ہوا اور وہ عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے, بیمار کا بھی حج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, حج اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. تو وقوف عرفہ کی اہمیت کو پہچانے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلینک چیک دیں گے کہ میرے بندو بیٹھ کے لکھ لو, جتنے لکھو گے اتنے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے تمہارے اکاؤنٹ میں. اب کوئی بندہ نہ لکھے گا تو وہ اپنی مرضی ہے اس کی, ورنہ بندے کو تو چاہیے کہ خوب بیٹھ کے دعا مانگے اور اپنے اللہ سے جو چاہے مانگے, اس میں دنیا کے بھی نعمتیں مانگے اور آخرت کی بھی نعمتیں مانگے, دین بھی مانگے دنیا میں مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت پھر حاجی لوگ وہاں سے چل کے مزدلفہ میں آتے ہیں. مزدلفہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تو گھر کا باؤنڈری وال تھی, باہر کا دروازہ تھا, اس گیٹ سے اندر آگے اور ایک گھر کے اندر کی بلڈنگ کا دروازہ ہوتا ہے. تو مزدلفہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ اندر کی بلڈنگ کا دروازہ ہے. وہاں آ کے پھر اللہ نے ایک سٹاپ لگا دیا کہ یہاں تم رات گزارو. فقہا نے لکھا ہے کہ مزدلفہ کی رات حاجی کے حق میں شب قدر کا درجہ رکھ دیا ہے. हमें तो शबे कदर पता नहीं चलता कि कब शबे कदर है, हम तो तलाश ही करते रहते हैं। लेकिन जिसको वज़ू मुज़दलिफा की रात मिल गई, वो यकीन करे कि मुझे शबे कदर में इबादत का रुतबा नसीब हो गया, ऐसी रात है वो मोमिन के लिए। तो मुज़दलिफा में रात को वक्त गुजारते हैं और फजर से लेके सूरज निकलने तक ये वकूफ का वक्त होता है। अल्लाह ने एक सेकेंड चांस दे दिया, इसमें हिकमत क्या थी? हिकमत यह थी कि अगर बंदे को एक ही चांस मिले ना तो वो कहता है कि जी मैंने तो ये मांगना था भूल गया, फिर आफ्टर थाट उसको आते हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम्हें आफ्टर थाट जो आएंगे तो मैं तुम्हें एक और मौका दे देता हूं। तो अल्लाह ने वकूफ मुज़दलिफा बना दिया कि जो तुम अरफात में नहीं मांग सके बाद में ध्यान आया वो यहां मांग लो, हम वो भी अता फरमा देंगे। तो दो मौके दे दिए। तो वो मौका भी फजर से लेके सूरज के निकलने तक बड़ा अहम है, उसमें भी खूब अल्लाह से दुआएं मांगे। अब इसमें चंद बातें हैं एहतियात की, वो ये कि जब आप अरफात से चलने लगें तो आपको चाहिए कि आप वहां पर वुजू ताजा कर लें। अरफात में वॉशरूम भी करीब होते हैं, पानी का इंतजाम भी बेहतर होता है, तो आप वहीं पे फारे हो जाएं और हल्के फुल्के होके सफर करें। अगर आपने सोचा ना जी कि हम आगे पहुंच के वुजू ताजा कर लेंगे, तो इस सफर में कई मरतबा थोड़ा टाइम लगता है, कई मरतबा ज्यादा भी लगता है ट्रैफिक की वजह से। लोग आधे घंटे में भी पहुंच जाते हैं और लोग 8 घंटे और 9 घंटे में भी पहुंच जाते हैं। जब ट्रैफिक होती है तो बस इंच बाय इंच जो है आदमी आगे चल रहा होता है, और उस वक्त 8-9 घंटे बस के अंदर बैठे रहना बड़ा मुजाहिदा होता है। अब उस वक्त अगर किसी को जरूरत पड़ गई तो बस से निकल के बाहर ऐसे नहीं होते वॉशरूम, कहां वॉशरूम जाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगी। तो ये उसूल याद रखें कि अरफात के लिए निकलने से पहले आपको यूरिनेशन की जरूरत फील हो या ना हो, आप बेहतर है कि आप फारिग होके ताजा वुजू करके चल पड़े, ताकि आगे 2-4 घंटे भी लग जाए तो आप सुकून से बस में अल्लाह का जिक्र बैठ के करें। और अगर आपको अगर 1.5 लीटर वाली बोतल कोई पानी की मिल जाए तो आप ये पानी की भर के अपने साथ रख लें। हमने देखा है कि मुज़दलिफा में पानी का हर जगह इंतजाम नहीं होता और लोग इतने ज्यादा होते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे वो रुक जाते हैं। अगर उनके पास 1.5 लीटर पानी की बोतल है तो वो अपना रात का वजू भी कर सकते हैं, फजर का भी कर सकते हैं, और वॉशरूम जाने की इतनी जरूरत भी नहीं होती। अरफात और मुज़दलिफा के लिए आप खाने पीने पर कंट्रोल करें ताकि आपको बार बार वॉशरूम की जरूरत न पेश आए। ये हज के दिन जरा मुजाहिदे के दिन है। हम सारी जिंदगी मनमर्जी का खाते रहते हैं, इन दिनों में थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि बार बार जरूरत न पेश आए। आम तौर पे हमने देखा है कि जो वॉशरूम जाना भी चाहते हैं ना तो उनको आधा घंटा भी इंतजार करना पड़ता है लाइन में, और कई दफा 1 घंटा भी इंतजार करना पड़ता है। तो इसलिए इस दौरान जरा मोहतात रहें। एक चीज और नुक्ते वाली है कि जब मुज़दलिफा जाते हैं तो वहां पर लोग मर्द भी जाते हैं वॉशरूम के लिए, औरतें भी जाती हैं वॉशरूम के लिए। तो जब आपने जाना है तो अकेली औरत ना जाए, गुम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और औरत ये भी निशानी ने लगाया कि ये बस यहां थी, ये बस यहां थी, इसलिए कि आप वहां से 2 कदम आगे हटेंगी बसें मूव कर जाती हैं तो निशानी नहीं मिलती। तो आपको डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, और बेहतर यह है कि औरत एक की बजाय 2 मिलके जाएं वुजू के लिए, चाहे वॉशरूम सामने ही नजर आ रहा है। मजमा इतना होता है कि हमने देखा कि मशरक की बजाय मगरिब को औरत चल पड़ती है और फिर गुम होके फिर परेशान होती है और वहां मिलते नहीं सकते ग्रुप के लोग। तो मूवमेंट को अरफात में भी कंट्रोल करें और मूवमेंट को मुज़दलिफा में भी कंट्रोल करें, ग्रुप के साथ ही रहें। और जब बस पे बैठने का वक्त हो तो भी ग्रुप के साथ ही बस में बैठें। हमने देखा कई लोग गलती कर लेते हैं, अच्छा तुम इस बस में चले जाओ मैं बाद में आ रहा हूं, वो फिर एक दूसरे से मिलना ही मुश्किल हो जाता है। हमारे ताल्लुक वाले एक थे, एक कपल था, मियां बीवी दोनों माशाल्लाह मास्टर डिग्री थी और प्रोफेसर थे और बड़े मैच्योर लोग थे। हज पे आए, मिना से अरफात जाना था, दोनों आके बस में बैठ गए। अब जैसे बस में बैठे तो खाविंद को ख्याल आया, ओहो मैंने छतरी तो उठाई नहीं, तो वो बीवी को कहने लगे तुम बैठो मैं अभी छतरी लेके आता हूं, ये सामने ही तो है। बिल्कुल मकतब के दरवाजे पे बस खड़ी थी। खामिन साहब गाड़ी से नीचे उतरे, इतने में शिरता पुलिस वाला आया और उसने आके ड्राइवर को कहा कि यल्ला चलो। और यहां कानून ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब पुलिस वाला ड्राइवर को इशारा कर देता है वो फिर खड़ा नहीं होता। चुनाचे उसने बस चला दी। अब खामिन साहब एक मिनट के बाद जब छतरी लेके आए तो देखा बस ही नहीं। ये बस कहां गई? ये पुलिस वाले ने उसको चला दिया। किसी ने कहा अच्छा दूसरी बस में चले जाना, उसने कहा ठीक है, जाना तो आगे एक ही जगह है, मैं दूसरी। अब दूसरी बस में बैठा, टाइम लग गया। जब चले तो रास्ते में उनको ट्रैफिक मिली, ऐसी ट्रैफिक मिली कि वो अपने खेमे में अरफात में बस पहुंच ही नहीं सकी। रास्ते में ही उनको वकूफ करना पड़ गया। चुनाचे बीवी ग्रुप की औरतों के साथ है और ये साहब अकेले हैं, और इनका सारा वकूफ इसी परेशानी में गुजर गया कि मेरी बीवी अकेली है, कैसे वो हज का काम मुकम्मल करेगी। फिर अगले रात जो है मुजदलफा में भी दोनों अलग अलग। फिर उससे अगले दिन जब ये मीना वापस आए तो खेमे में इनकी मुलाकात हुई। वो खुद बताने लगे प्रोफेसर साहब, हजरत मेरी ये जो हज थी इसमें बस मैं तो बीवी ही के लिए दुआ मांगता रहा और बीवी खाविंद के लिए दुआ मांगती रही। एक फायदा तो हुआ कि खाविंद को बीवी की कदर आ गई, मगर अपने हज को आप सिर्फ इसके लिए वक्फ न करें तो अलग अलग ना हो। जब बस में बैठना हो तो इकट्ठा बैठें और इकट्ठा ही रहें, अरफात में भी इकट्ठा रहें, मुजदलफा में भी इकट्ठा रहें, वापस मीना आने तक आपने इकट्ठा रहना है। भाई मीना आ गए, मीना के बाद फिर काम इतना मुश्किल नहीं होता, फिर आसान होता है। फिर ग्रुप में जाके रमी करते हैं और ग्रुप में जाके तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, फिर इतना मसला नहीं होता। तो रात मुजदलफा में क्याम करना है और फिर मुजदलफा से वापस अगले दिन सूरज निकलने के बाद वापस अपने गांव अपने कैंप पे आना है। अपने कैंप में आने में दो तरीके हैं, जिनके पास बसें पास खड़ी होती हैं वो तो बसों के जरिए आते हैं, मगर हमने ये देखा है कि बसों के जरिए वक्त ज्यादा लगता है, बहुत मजमा होता है, बस चल ही नहीं पाती। कुछ लोग वॉक करते हैं मुजदलफा से लेके मीना तक, सुबह सुबह का वक्त होता है और बड़ा सुहाना मंजर होता है और सब लोग लबैक अल्लाहुम्म लबैक पढ़ रहे होते हैं। और जो लोग उस वक्त वॉक कर सकते हैं, जो हैंडीकैप नहीं, जिनको कोई पेन नहीं ज्वाइंट्स वगैरह की, वो वॉक करें तो ये ज्यादा बेहतर है। आप उस वक्त मजमे के साथ चल पड़े और आप आराम से अपने खेमे में आधे घंटे की वॉक के अंदर पहुंच जाएंगे। कोई 35 मिनट में पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम 40 मिनट की वॉक होगी। 35 से 40 मिनट की वॉक में आप मुजदलफा से मीना अपने खेमे में पहुंच जाएंगे। ये आसान काम है। और जो बसों के जरिए जाते हैं वो अगर रश में फंस जाएं तो फिर उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि कितना टाइम लगे। ताहम जैसा भी ग्रुप डिसाइड करे, आप ग्रुप के साथ मिलके और वहां पहुंच जाएं। जब आप ग्रुप वहां पहुंच गए तो अब जो दसवीं जिलहज्जा का दिन होगा उस दिन आपको चार अमल करने हैं। एक अमल आपने बड़े शैतान को कंकरियां मारनी है। ये कंकरियां उठानी पड़ती हैं मुजदलफा से, वहां से आप कंकरियां चुन लें। कंकरी का साइज मटर के दाने के बराबर हो, इससे बड़ी भी ठीक नहीं और इससे छोटी भी ठीक नहीं, क्योंकि सुन्नत यही है इसलिए उसी में फायदा ज्यादा है। तो आप कंकरियां ले लें और हर बंदे के हिसाब से कंकरियां गिन कर चुने। एक दिन में 7 मारेंगे, दूसरे दिन 21 मारेंगे, तीसरे दिन फिर 21 मारेंगे, और अगर 13वीं ज़िलहज्जा आप वहां हैं तो फिर 21 कंकरियां एक दिन में मारेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई 70 के करीब अंदाजन कंकरियां बन जाती हैं। आप पर हेड इतनी कंकरियां इकट्ठी कर लें, एफर्ट करनी पड़ती है मगर मिल जाती हैं। जब आप ये कंकरियां लेके आ गए और मीना पहुंच गए, अब आपने शैतान को कंकरियां मारनी है। नौजवान तो चाहते हैं कि बस हम आए हैं तो अभी जाके कंकरी मार के आ जाएं, मगर यहां के उसूल ज़वाबित हैं। जैसे ग्रुप का उसूल हो, टाइम मुतय्यन है या उनको पाबंदी लगाई गई है कि आप इतने बजे जाएं, आप ग्रुप के साथ ही मूव करें, उसी में आप जाएं और कंकरी मार के वापस आ जाएं। जब आपने कंकरी मार ली उसके बाद अगला कदम है कुर्बानी करना। कुर्बानी जब हो गई, अच्छा कुर्बानी में भी तफसीलात हैं। बाद लोग तो खुद जाते हैं मजबागा स्लाटर हाउस और वहां जाके खुद कुर्बानी करते हैं, ये सबसे अफजल है, मगर इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, वॉक करना पड़ता है,
ٹربل ہوتی ہے, پین سٹیکنگ ہوتی ہے, مگر ثواب بھی بڑا ملتا ہے. سنت بھی یہی ہے. ہر بندہ نہیں چل سکتا, عورتیں کیسے جائیں, عورتیں جا بھی نہیں سکتی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر خود قربانی نہیں کر سکتا تو جو گروپ کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے گروپ کے لوگوں کی قربانی کے لیے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, ان کو پیسے دے دیں وہ قربانی کر دیں گے. یہ سیکنڈ بیسٹ چیز ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں, یا ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں جی ہم قربانی کریں گے وہاں جمع کروا دیتے ہیں, وہ خطرہ ہے. اس لیے کہ پیسے تو آپ نے دے دیے مگر ہو سکتے ہیں آپ کی رمی سے پہلے وہ آپ کی قربانی کر دیں, یا ابھی انہوں نے قربانی نہ کی ہو اور آپ پہلے احرام کھول دیں. حنفیہ کے نزدیک ترتیب میں فرق پڑ جائے گا تو دم واجب ہو جائے گا. تو آپ کا اپنا حج ہے, آپ اپنے حج کو دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دیں. میکسیمم یا تو خود کریں یا گروپ لیڈر کو کہیں. گروپ لیڈر چونکہ تھوڑی سی ارینجمنٹ کرتے ہیں لہذا وہ جیسے ہی قربانی ہوتی ہے وہ اطلاع دے دیتے ہیں اور بندہ احرام اتار سکتا ہے. تو تین چیزوں میں ترتیب رکھیں, رمی کرنا, پھر قربانی کرنا, پھر احرام اتارنا. جب آپ نے سات کنکریاں مار لیں تو رمی ہو گئی, اور پھر آپ کو اگر گروپ لیڈر نے بتا دیا جی آپ کی قربانی ہو گئی تو اب آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں. اب احرام اتار کے آپ سلے کپڑے پہن سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں, بال کاٹ سکتے ہیں, ناخن کاٹ سکتے ہیں. احرام کی جو پابندیاں تھیں سب ختم ہو گئیں سوائے ایک پابندی کے. احرام کی سب پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ایک پابندی کے. وہ ایک پابندی ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا, ملاقات کرنا, جمع کرنا, وہ منع ہے. جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے وہ پابندی ختم نہیں ہوتی. بعض لوگ اس معاملے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جی احرام اتر گیا اب تو سب پابندیاں ختم ہیں, اب کیا رکاوٹ ہے. بھائی جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا تب تک یہ رکاوٹ رہے گی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی آئے ہیں میرے دیدار کے لیے, پہلے مجھ سے ملاقات کریں نا, پھر اس کے بعد آپس کی ملاقاتیں کرتے رہنا. تو طواف زیارت کے بعد پھر بیوی کے پاس رہنا اس طرح حلال ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کریں ورنہ دم آ جائے گا. جو طواف زیارت کا وقت ہے وہ 12 ذی الحجہ کی مغرب تک کا وقت ہے. ضروری نہیں کہ آپ 10 ذی الحجہ کو ہی کریں, آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی, مگر 12 کو آپ مغرب سے پہلے پہلے کریں. اگر آپ نے 12 کو مغرب سے پہلے نہ کیا تو آپ پر پھر دم واجب ہو گیا طواف زیارت کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے. ہاں اس میں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض عورتیں ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ بیت اللہ نہیں جا سکتی, ان کے لیے طواف زیارت کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جب بھی وہ پاک ہوں, چاہے 14 کو ہوں, 15 کو ہوں, 20 کو ہوں, جب پاک ہوں وہ اس وقت جا کے طواف زیارت کر لیں گی تو ان کا طواف زیارت ہو جائے گا, ان کو کوئی دم نہیں دینا پڑے گا. کیونکہ یہ مجبوری بندے کی وجہ سے نہیں, یہ تو اللہ کی وجہ سے ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ طواف زیارت اگر 10 کے دن کیا جائے تو بہت رش ہوتا ہے, اور 12 کو کیا جائے تو بھی بہت رش ہوتا ہے. 11 تاریخ کو, 11 ذی الحجہ کو رات کے 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک یہ بہت ہی پرسکون ٹائم ہوتا ہے, لائٹ طواف ہوتا ہے. اتنا لائٹ طواف ہوتا ہے کہ اگر آپ اس دوران جائیں گے آپ 15-16 منٹ کے اندر طواف مکمل کر لیں گے. لوگوں کو گھنٹوں لگیں گے لیکن آپ 15-16 منٹ میں طواف مکمل کر لیں گے. بلکہ جو لوگ حج کرتے ہی فوراً واپس جانا ہے ان کی فلائٹ ارینجمنٹ ایسی ہے زیادہ نہیں, تو ان کو طواف وداع بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا. بہت لوگ ہوتے ہیں اور عورتیں تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں کیسے اتنے بجے میں طواف کریں. ان کے لیے ایڈوائزیبل یہی ہے کہ وہ 11 تاریخ کو رات 11 سے 2 کے درمیان پہلے طواف زیارت کر لے, اور چونکہ لائٹ طواف ہوتا ہے اسی وقت ایک اور طواف بھی کر لے, وہ طواف وداع ہو جائے گا, پھر ان کو مجمع میں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا راز کیا ہے کہ 11 کو لائٹ طواف ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ جو طواف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں زیارت والے وہ اکثر کر چکے ہوتے ہیں, اس لیے تھوڑے ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں, اس لیے لائٹ ہوتا ہے. تو پھر 12 کو کیوں ہو جاتا ہے؟ 12 کو اس لیے کہ لوگ طواف وداع کرنے والے شامل ہو جاتے ہیں جانے والے, اور مجمع پھر بڑھ جاتا ہے. تو 11 تاریخ کو رات کے 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا وقت لائٹ ٹائم ہے, اس وقت طواف زیارت کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. جب یہ اعمال آپ نے کر لیے تو اب آپ کا اگلے چند دن کا عمل یہ ہے کہ منا میں رہیں اور اللہ کو یاد کریں اور روزانہ تین شیطانوں کو کنکریاں ماریں. تین شیطانوں کو کنکریاں مارنا یہ ایک واجب عمل ہے اور اہم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس میں بھی سستی کرتے ہیں. او جی وکیل بنا لو کسی کو, جو معذور ہو وہ تو وکیل بنائے, جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ کیسا معذور ہوا, وہ جائے وہ جا کے اپنی کنکریاں خود مارے. وہ جی اتنا رش ہوتا ہے, بھائی کس نے کہا رش میں جائیں اور کنکریاں مارے. عام طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ مغرب کے بعد کنکریاں مارنے والے لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں. اس وقت میں ویل چیئر پہ آپ اپنے گھر میں کسی بوڑھی عورت کو لے جانا چاہیں تو بھی لے جا سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. اور عرب لوگ تو اکثر مارتے ہی رات کو ہیں. عورتوں کے لیے رات کو رمی کرنا افضل ہے, معذور کے لیے بوڑھے کے لیے رات کو رمی کرنا افضل ہے. تو آپ رات کو رمی کریں پھر دیکھیں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک مرتبہ ایک خاتون تھی, اس کی عمر تقریباً 90 سال تھی اور کینسر کی مریض تھی. وہ کہتی تھی یہ میرا آخری چانس ہے جو اللہ نے مجھے دیا. ہمارے گروپ میں حج کر رہی تھی, ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے کنکریاں خود مارنی ہیں. وہ کہنے لگی جی میں کینسر کی مریضہ ہوں اور 90 سال میری عمر ہے, میں واک نہیں کر سکتی, میں کیسے کنکریاں ماروں گی. ہم نے کہا ہم آپ سے کنکریاں مروائیں گے اور آپ کو آسانی سے مارنے کا موقع مل جائے گا. چنانچہ ہم مغرب کے بعد ویل چیئر پہ اس کو لے کے گئے اور بالکل شیطان کے قریب کھڑے ہو کے اس نے اپنے ہاتھوں سے کنکریاں وہاں پھینک دی اور وہ اتنی خوش تھی کہ اللہ نے مجھے یہ عمل خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی توفیق عطا کر. ہم نے دیکھا ہے 2 سال کے بچے کو کنکریاں پکڑا دے تو رات کو وہ بھی کنکریاں مار لیتا ہے. اگر 2 سال کا بچہ کنکریاں مار سکتا ہے تو پھر عورتیں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ہم نہیں کر سکتی. تو کریں, انتظار کریں, رات میں جائیں اور کنکری مار کے خود آئیں. کنکری خود مارنا کیوں ضروری یہ بھی سن لیجئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے کنکری مارتا ہے ہر کنکری کے بدلے اتنا کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے, اگر معاف نہ ہوتا اس بندے کے لیے یقینی طور پہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا. اگر ہر کنکری کے بدلے اللہ اتنا بڑا گناہ معاف کرتے ہیں تو بھائی ہمیں تو پھر 70 کنکریاں لازمن مارنی ہیں, ہمیں تو اپنے زندگی کے سارے گناہ معاف کروا کے ہی جانے ہیں. اس لیے اہمیت ہے اس کی, خود ماریں اور اپنے گناہ معاف کروائیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, اتنا بڑا گناہ معاف ہو اگر وہ معاف نہ ہوتا تو جہنم جانے کا سبب بن جاتا. اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جو رمی کرتے ہیں تو پہلے اور دوسرے شیطان کے بعد قبولیت کا وقت ہے, سنت ہے دعا کرنا. تو جو خود کنکری مارتے ہیں وہ وہاں دعا بھی کرتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, تو قبول دعا بھی نصیب ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اس لیے رمی خود کرنی افضل ہے. اب آپ نے یہ دن جو گزار لیے تو 12 تاریخ کو رمی کر کے آپ اگر واپس مکہ مکرمہ جانا چاہیں یا عزیزی آنا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں, اجازت ہے. لیکن اگر آپ 12 تاریخ کو وہیں رہتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے پھر 13 کی کنکری بھی واجب ہو جاتی ہے. اب آپ 13 کی کنکری مار کے نکلیں. ویسے عام طور پہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ 13 کی کنکری مار کے ہی ہم وہاں سے آئیں تاکہ ہمیں پورا ثواب ملے. اب جب کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد پھر ایک عمل باقی رہ گیا جس کو طواف وداع کہتے ہیں. وہ طواف وداع کرنا واجب ہوتا ہے. جو بندہ طواف زیارت کے ساتھ ایک اور طواف کرتا ہے اس کا وہ طواف بھی پورا ہو جاتا ہے. اور نہیں تو جب آپ واپس مکہ مکرمہ آئیں گے تو جب آپ کی طبیعت میں نشاط ہو, اچھا وقت ہو, آپ اس وقت بیٹھ کے آپ اس وقت جو ہے طواف زیارت کر لیں. یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ عورت نے پاک حالت میں حج تو مکمل کر لیا, طواف زیارت بھی کر لیا, لیکن طواف زیارت کے بعد جب منا سے واپس گئی تو نماز نہیں پڑھنی تھی, پیریڈ آ گئے. اب وہ کیسے جائے حرم میں؟ وہ حرم میں جائیں جا سکتی, انتظار کرے پاک ہونے کا, مگر فلائٹ ایسی ہے کہ اس کو جانا پڑے گا. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر وہ طواف وداع کے بعد بھی چلی جائے تو اس کے اوپر دم واجب نہیں, اس لیے کہ وہ عمل اس کا اپنا نہیں جس وجہ سے وہ طواف نہیں کر رہی, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اپنے عمل کی وجہ سے طواف وداع نہیں چھوڑنا چاہیے, اگر چھوڑے گا تو پھر انسان کے اوپر دم واجب ہوگا. اور باقی دن جو یہاں رہنے کے ہیں वो फिर अल्लाह से मांगने के दिन है। इन दिनों में अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करें, कुछ मान के जाएं, कुछ मनवा के जाएं। फिक्रा दोबारा सुनिए, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करें, कुछ मान के जाएं, कुछ मनवा के जाएं। कुछ ये माने कि या अल्लाह मैं अब टीवी नहीं देखूंगी, मैं बदनजरी नहीं करूंगी, मैं नमाज में सुस्ती नहीं करूंगी, मैं बेपर्दा नहीं फिरूंगी, मैं फलांगुना नहीं करूंगी, ये मान के जाना पड़ेगा। और जब आप मानेंगी तो फिर अल्लाह आपकी मानेंगे, फिर जो दुआएं मांगेंगी वो मनवा के जाएंगी। तो उन दिनों में कुछ मान के जाएं, कुछ मनवा के जाएं, जिंदगी में तब्दीली लाएं। हज के बाद जिंदगी में तब्दीली ना आई तो हज कबूल गोया नहीं हुआ। कबूल हज की ये अलामत होती है कि इंसान की जिंदगी में चेंज आती है, वो नेक अंदर से दिल से नेक बन जाता है, दिल से नेक हो जाता है, ये हज की कबूलियत की अलामत है। तो इसलिए जिंदगी को बदलने की नीयत करें, अल्लाह की रहमत के साए में आ जाएं। बहुत अरसा हमने अल्लाह से जंग कर ली, अल्लाह से हमने लड़ाई कर ली गुनाहों के जरिए से, अब हम अल्लाह के दर के अंदर आ जाएं और झुक जाएं कि अल्लाह बस अब मैंने कोई काम ऐसा नहीं करना जो आपको नापसंद है। तो कुछ मान के जाएं, कुछ मनवा के जाएं। और ये कि इन दिनों में अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि ये मोहब्बत का सफर है तो अल्लाह ताला मोहब्बत के इजहार को पसंद फरमाते हैं। वैसे भी दस्तूर है कि मोहब्बत इजहार जाती है। आप बिजनेस के लिए जाएं और शाम तक आप बीवी को फोन ना करें तो शाम को वो शिकायत करेगी, आपको तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं, सारा दिन आपने हमें कॉल ही नहीं किया। आप जितना कहें नहीं नहीं आप मुझे बड़ी प्यारी हैं, मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, वो कहेगी अगर मोहब्बत होती तो आप एक कल एक कॉल करके मुझे बता ही देते, एक मैसेज ही भेज देते। तो मोहब्बत इजहार चाहती है। आप बिरून मुल्क जाएं, चंद दिनों बाद माँ को फोन न करें तो माँ भी गिला करेगी, बेटा हमें तो आप भूल ही गए, मोहब्बत इजहार मांगती है। हमें इसका अंदाजा इस तरह से हुआ कि बच्चा है, 2 साल उसकी उम्र थी। एक मरतबा मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, वो उठा और मुझे मिलने के लिए आया। उसने सलाम किया, मैंने भी सलाम कर लिया और मैं किताब पढ़ता रहा, मसरूफ था जरा। वो वापस गया और अपनी माँ के पास जाके उसने रोना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, कहने लगा अब दादा अब्बू मुझसे प्यार ही नहीं करते। उसने कहा क्यों प्यार नहीं करते, कहने लगा मैं मिलने गया था, ना उन्होंने मुझे हग किया ना उन्होंने मुझे किस किया, अब उनको मुझसे कोई प्यार नहीं है। अब वो रो रहा है, आंसू आ रहा है। तो उसकी माँ लेके आई, देखे ना ये बच्चा रो रहा है, कहते दादा अब्बू मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैंने कहा क्यों, मैंने आपको सलाम का जवाब नहीं दिया। कहने लगे सलाम का जवाब तो दिया, आप रोज मुझे हक करते थे किस करते थे, आज नहीं किया, इसका मतलब है अब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वाकई मोहब्बत इजहार चाहती है। हम भी अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। कैसे करेंगे, तवाफ के जरिए, तिलावत के जरिए, हरम में नफल पढ़ने के जरिए, लंबी दुआएं हरम में बैठ के मांगने के जरिए। यानी कोई टाइम ऐसा मुतय्यन कर लें दिन का या रात का जब आप हरम में जाएं और अल्लाह से लौ लगा के बैठ जाएं, बस उस वक्त आप हो और अल्लाह हो। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, ली मा अल्लाह वक्तुन, मेरा अल्लाह के साथ एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त में कोई दरमियान में खलल अंदाजी नहीं कर सकता। तो आप भी कोई ना कोई वक्त अपने महबूब के साथ गुजारने के लिए चुन लें और हरम में जाके गुम हो जाएं, हर सारी दुनिया से दिल कट जाए, एक अल्लाह से जुड़ जाए और अल्लाह से मांगे जो मांगना है, मोहब्बत का इजहार करें। अल्लाह ताला खुश होते हैं उस बंदे से जो मोहब्बत का इजहार करता है। और इसमें जो दुआएं मांगनी है उनमें आप जो नेमतें मांगनी है मांगे, मगर अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत जरूर मांगे। हमने देखा है कि अच्छा कारोबार मांगने वाले बड़े, खूबसूरत बीवी मांगने वाले बड़े, नेक औलाद मांगने वाले बड़े, दुनिया के ओहदे मांगने वाले बड़े, मगर अल्लाह से अल्लाह को मांगने वाले ये बहुत थोड़े होते हैं। आपने देखा किसी नौजवान को बैठा रो रहा हो, ए अल्लाह मैं आपसे आप ही को चाहता हूं, कोई औरत रो रही हो, ए अल्लाह मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दीजिए, कोई इसलिए आंसू बहाए। ऐसे नौजवान मर्द या औरतें आज बहुत कम हैं। तो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगिए। नबी ने सामने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूं, वहुब्बा मैं युहिब्बु, और जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं मैं उनकी भी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, वहुब्बा अमली युबल्लिगुना इला हुब्बिक, और ए अल्लाह جو اعمال آپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں میں ان کی بھی محبت آپ سے مانگتا ہوں. تو جب نبی علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی تو ہمیں سکھایا ہم بھی مانگیں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہو. اللہ سے مانگی اللہ کو. یاد رکھیں جو بندہ دنیا میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی نہیں کھڑا کریں گے. پوسیبل ہے یہ اللہ کی رحمت سے کہ اللہ کی محبت میں جیتا ہو اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہو اور اللہ قیامت کے دن حکم دے میرے دشمنوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دو. یہ پوسیبل ہی نہیں ہے. بلکہ جو اللہ سے محبت مانگتے ہیں نا سچی بات یہ ان کا تو قیامت کے دن حساب ہی نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت مانگنے والے ہوں گے. بلے شاہ کا ایک شعر ہے پنجابی زبان میں, کچھ ترجمہ بھی کروں گا لیکن ہو سکتا ہے بعض دوست سمجھتے بھی ہوں. فرماتے ہیں سارے پھل گلاب نہ ہوندے, سارے پھل گلاب نہ ہوندے تے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے, سارے پھل گلاب نہ ہوندے تے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے جے کر یاری کریے بلیا تے یارا نال حساب نہ ہوندے. تو بھائی اللہ سے اگر ہم یاری کر لیں گے تو یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کا حساب نہیں لیں گے, اللہ کو بھی حیا آئے گی. یہ میری محبت میں جینے والا میری محبت میں زندگی گزارنے والا میں اس سے حساب مانگوں زندگی کا, اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ مجھے تمہارا حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے. اور اس کی دلیل حدیث پاک ہے, حضرت بنوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے یا معاشر العلماء اے علماء کی جماعت لم ادا علمی فیکم لأعذبکم, میں نے تمہارے سینوں کو علم سے اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں عذاب دوں رسوا کروں, جاؤ جنت میں نے تمہیں بغیر حساب جنت ادا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اللہ بنا حساب جنت بھی عطا فرما دیں گے. جو لوگ محبت میں ڈوب کے حج کریں گے وہ جو طواف زیارت کرتے ہیں تو پھر طواف زیارت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی نظر آتی ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ہماری چونکہ دل کی آنکھ بند ہوتی ہے ہمیں کیا پتا بیت اللہ پہ کیا سی تجلیات اتر رہی ہیں, ہم تو نہیں دیکھ پاتے لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں. چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا, میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جوان العمر تھی اور وہ اونچے آواز میں عاشقانہ اشعار پڑھ رہی تھی. اشعار ایسے تھے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کی محبت میں بےتاب ہو بے قرار ہو اور اس سے رہا نہ جا رہا ہو. ہمارے لگے کہ مجھے اس لڑکی کی زبان سے ایسے اشعار سن کے عجیب سا لگا. میں نے اس کو منع کیا, اے بچی تو جوان العمر ہے ایسے اشعار اونچے کیوں پڑھ رہی ہے. کہتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی حسن یہ بتائیں آپ اس گھر کا طواف کر رہے ہیں یا گھر والے کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں بات آئی ول یتوفو بالبیت العتیق, اس گھر کا طواف. تو میں نے کہا بھائی میں تو اس گھر کا طواف کر رہا ہوں. جب میں نے کہا میں گھر کا طواف کر رہا ہوں تو وہ ہنسی اور کہنے لگی ہاں جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ لڑکی اللہ کی محبت میں اتنا ڈوب کے اشعار پڑھ رہی تھی. تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس دن اللہ تعالی کی تجلیات کا دیدار نصیب ہوگا اگر ہم اللہ کی محبت میں ڈوب کے دیکھیں. نبض دیکھی میری جو میرے طبیب نے, نبض دیکھی میری جو میرے طبیب نے کاغذ لیا کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا کہ یہ بیمار عشق ہے. نبض دیکھی میری جو میرے طبیب نے کاغذ لیا کچھ دیر سوچا عشق کا بیمار لکھ دیا, قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا. اس نے کہا کہ اس عاشق کا جو اس کے لیے دوائی ہے وہ شربت دیدار ہے, محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے. تو ہم بھی اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہم بھی بیمار ہیں بیمار عشق ہیں یہاں حاضر ہیں ہمیں بھی شربت دیدار عطا فرما دیجئے. دنیا میں ظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اللہ کو لیکن ہم خواب میں دیدار کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کا بھی دیدار کر سکتے ہیں، تو اللہ خواب میں ہی دیدار کروا دے اور اپنے کعبے کی تجلیات کا ہی دیدار کروا دے اور اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے. اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اس عاجز فقیر کو بھی یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فرما رہے ہیں کہ بعض دوست توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ دل میں سچی توبہ کی نیت کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو قبول فرما لے. عورتیں بھی نیت کر لیں کہ ہم سب گناہوں سے توبہ کر رہی ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کریں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت تصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدہ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھریں گے. ایک ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھے تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح. عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں تلاوت بھی نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور پانچویں چیز ہے ذکر کثیر یعنی مراقبہ، انسان تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جائے، اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے، ظاہر کی آنکھیں بند کر لے، من کی آنکھیں کھول لے اور یہ محسوس کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل کہہ رہا ہے. زبان سے نہیں پڑھنا، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، جیسے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے قرآن پاک کی تو آپ سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں. اسی طرح آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کی تلاوت کر رہا ہے اور میں آرام سے بیٹھ کے سن رہا ہوں. اور واقعی کچھ عرصے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ شروع ہو جاتی ہے، ادراک شروع ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو بندہ جب یہ گمان کرتا ہے تو اللہ واقعی اس کے دل کو یہ توفیق دے دیتے ہیں، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. اور یہ جب شروع ہوتا ہے تو ماشاء اللہ پھر پوری زندگی ذکر ہوتا ہی رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. دل ذکر کرتا ہے تو یہ نیند کی حالت میں بھی ذکر کرتا رہتا ہے. زندگی ہے امر اللہ، زندگی اقرار ہے، قلب کہے اللہ اللہ، زندگی کا ساز ہے یہ، زندگی کا ساز چلتا ہی ہے. یہ نعمت کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا, ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا, علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ, ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ, اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ, عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے سے بھی محفوظ فرما. اے کریم آقا, ظاہر کی آنکھیں بند ہونے سے اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں, من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں, ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں, اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں, اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے, اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ سے ملاقات ہو, اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا, قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. اے اللہ, ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ, ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے, ہمارا نفس امارہ ہے اور شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے. اے اللہ, اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے, شیطان بدبخت سے پیچھے چھڑا دیجئے. میرے مالک, آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, آپ ہماری حقیقت جانتے ہیں. ہم ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, دو قدم شیطان ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے. اے مالک, اب اس سے لڑتے لڑتے عمر گزر گئی. اے اللہ, اب آپ کی مدد چاہیے. اے اللہ, ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں سہارا دے دیجئے. اللہ, اپنی رحمت سے پشت پناہی عطا فرمائیے. اے مالک, زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی بے آسرا نہ فرما, کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ, اپنی رحمت کی نظر فرما. اے اللہ, جو رحمت کی نظر آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی, ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا. اے اللہ, ایک نظر ایسی ہم پر بھی ڈال دیجیے. اللہ, وہ رحمت کی نظر جو آپ نے بشر حافی پہ ڈالی, دنیا کے شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کا جام پلا دیا. اللہ, وہ محبت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے. اے کریم آقا, مہربانی کا معاملہ فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ, ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے, غلہ پورا مانگتے تھے, ان کے پاس قیمت پوری نہیں تھی. اے اللہ, ہمارا حال بھی یہی ہے, آپ سے اجر پورا مانگتے ہیں, عمل پورے نہیں ہیں. اے اللہ, مگر یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا, آپ ہی اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ, یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا, لا تسریب علیکم الیوم, جاؤ, تمہارے اوپر آج کوئی قصور نہیں, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اے اللہ, آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے, انہوں نے بھی فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی کہا تھا, لا تسریب علیکم الیوم. اے اللہ, آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں, اور آپ کو اپنی شان کبریائی پہ بڑا ناز ہے, اور آپ نے شان کریمی کے تذکرے قرآن پاک میں بھی کیے ہیں. اے اللہ, آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے. آپ بھی اللہ یوں ہی اپنے بندوں کو فرما دیجئے, لا تسریب علیکم الیوم, اذهبوا انتم طلقاء. اے اللہ, آپ فرما دیں گے, معاف ہو جائیں گے, خطائیں بخشی جائیں گی, آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو جائے گی. اے اللہ, اس مجمع پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیے. اے اللہ, اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے. ایک مرتبہ, اے کریم آقا, ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے. اللہ, ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا دیجیے. اے اللہ, جو دعائیں مانگی ہیں یا آئندہ مانگیں گے ان کو قبول فرما لیجیے. حج کے ہر ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنے لوگ آئے ہیں, اللہ ان کو خوشیوں کے ساتھ, صحت سلامتی کے ساتھ, نیکی تقوی کے ساتھ واپس اپنے وطن واپس لوٹا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
برحمتك يا ارحم الراحمين.